نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظيم. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. کاش تمہیں اس بات کا علم ہو. اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر وہ اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ سورہ نوح کی ابتدائی 20 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اس سورہ نوح میں دو ہی رکوع ہیں اور یہ پہلا رکوع ہے سورہ نوح کا۔ سورہ نوح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ پر نازل ہوئی تھی، اور اس پوری سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم میں کیا دعوت دی، قوم نے اس کا کیا جواب دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، اور قرآن کریم نے ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اس کے علاوہ 8 سورتیں اس سے قبل ایسی ہیں کہ جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس وقت آج دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ کشتی میں سوار تھے بچ گئے، یہ سب انہی کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی طویل عمر پائی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا جو کہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آپ 950 برس تک اس قوم کے اندر رہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان میں 950 برس تک رہا، پھر انہیں طوفان نے پکڑ لیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو، یعنی جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور تمام دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا کر ان کو رکھ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو تصویر قرآن کریم خاص طور پر پیش کرتا ہے، اور اس سورہ میں بھی پیش کی گئی ہے، کہ آپ نے اللہ کی دعوت کو اپنی قوم میں پہنچانے کے لیے ہر طریقہ استعمال کیا، اور ان کی قوم جتنا دعوت کا انکار کرتی تھی آپ اتنے ہی زیادہ یہ دعوت ان کو پہنچایا کرتے تھے۔ اور اندازہ کریں کہ 950 برس تک وہ دعوت کا کام اس قوم کے اندر کرتے رہے۔ اس سورہ کا نام بھی سورہ نوح ہے، اور وہ اس کی پہلی آیت سے ہی جو ہے اخذ کیا گیا ہے، اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَىٰ قَوْمِهِ اَنْ اَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، رسول کی بات مانے، راہ راست پر آ جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء جو بھیجتا ہے قوموں کے اندر اس لیے بھیجتا ہے کہ ان کو عذاب سے بچانا چاہتا ہے، کہ نافرمانی میں کہیں پکڑ نہ لیے جائیں۔ تو اس لیے پہلے ان کو خبردار کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے۔ اور انہوں نے اپنی قوم میں آ کر کیا کہا؟ قال یا قومی انی لکم نذیر مبین، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ اور تمام انبیاء کرام نذیر اور بشیر بنا کر بھیجے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نذیر اور بشیر تھے، یعنی ان کا کام قوم کو ڈرانا اور خوشخبری دینا، یہ دونوں کام ہوتے ہیں۔ ڈرانا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، اس کی بندگی نہیں اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤ گے اور تم پھر بچ نہیں سکتے، اس بات سے ڈرانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ اور خوشخبری اس بات کی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جاؤ گے تو پھر تمہیں جنتیں بھی ملیں گی اور دنیا کے اندر بھی تمہارا جو ہے وہ مقام بلند ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ تو اس لیے نذیر اور بشیر یہ دونوں انبیاء علیہ السلام یہ ہوتے ہیں، اور ان کا کام قوم کو ڈرانا بھی ہوتا ہے اور قوم کو خوشخبری دینا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پے در پے انبیاء بھیجے، یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا اور جو خطاب دیا وہ خاتم الانبیاء کا دیا، خاتم النبیین ہے، کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن کیا انسان گمراہی سے اب بچ گئے ہیں، یا اب گمراہ نہیں ہوتے انسان، یا نافرمانیاں نہیں کرتے؟ ابھی بھی انسان نافرمانیاں کرتے ہیں، ابھی بھی گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی یہ ذمہ داری ہے، اور امت کے ہر فرد کی ہے کہ وہ دعوت اللہ دے، اللہ کی دعوت کو پہنچائے، لوگوں کو راہ راست پر لائے، انہیں گمراہی سے روکے، انہیں اس بات سے ڈرائے کہ دیکھو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، گمراہی میں پڑے رہو گے، تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے تو تمہیں پھر جنت بھی ملے گی اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو اس لیے اب یہ ذمہ داری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں کس چیز کی دعوت دی؟ فرمایا ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون، کہ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تین چیزیں یہاں پہ ذکر ہو رہی ہیں، بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ کی بندگی کرو، دوسری چیز اس کا تقوی اختیار کرو، اور تیسری چیز میری اطاعت کرو۔ جو بھی نبی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھیجا ہے ان سب کی دعوت کا پہلا نقطہ جو تھا وہ اللہ کی بندگی کی طرف تھا، کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سورہ اعراف کا ہم مطالعہ کریں، پے در پے انبیاء کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومی فقال یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ شرک جو ہے یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے تمام انبیاء اکرام نے اپنی دعوت کا پہلا نقطہ اسی کو بنایا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور یہاں پہ بھی جو باتیں بیان ہوئیں اس میں یہی ہے کہ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، واتیعون، اور میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ اب یہ جو تقوی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تقوی سے مراد مفسرین نے آسان الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ تقوی ہے۔ کسی گناہ سے اس لیے بچ جانا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے پکڑ لے گا اور مجھے اس کی سزا ملے گی، یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، یہ بات دل کے اندر خوف ہونا، یہ تقوی ہے۔ اور اس تقوی کا تعلق جو ہے دراصل دل سے ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی، کہ تقوی جو ہے وہ دل میں ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر اکیلے کمرے کے اندر ہے، کسی جنگل میں ہے، کسی بیابان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اگر بچ رہا ہے تو وہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور رمضان میں جو روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بتائیے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ اور وہ نافرمانی سے بچنا ہی ہے کہ انتہائی پیاس کی کیفیت ہو، بھوک سے آدمی جو ہے وہ نڈھال ہو رہا ہو، لیکن اپنا کمرہ بند کر کے بھی کچھ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیونکہ روزے سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی جو دعوت کا دوسرا نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ واتقوہ، کہ اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو۔ اور مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اتنا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کے اندر اس کی اولین حیثیت ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کو تقوی کا حکم آپ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور یہ تقوی زندگی کے کسی خاص مدت کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی پر محیط ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں ہے تو بڑی گریا و زاری ہے اور اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور بس اللہ ہی اللہ ہو رہا ہے، اور بازار میں ہیں تو پھر وہاں پہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں اور چوری بھی کر رہے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں تو رشوتیں بھی چل رہی ہیں، گھر کے اندر ہیں تو آدمی پتہ نہیں سبھی کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ نہیں، فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ کیونکہ یہ الفاظ اتنے جامع ہیں کہ انسان کو اپنی موت کے لمحے کا پتہ نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں کس وقت موت آئے گی، اس لیے اس آخری لمحے تک تم نے اللہ تعالیٰ کی کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس سے ڈرتے رہنا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے فرمایا، واعبد اللہ واعبد ربک حتی اتانا الیقین، کہ اپنے رب کی تم بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اس کا مطلب اللہ کی بندگی، اللہ کا تقوی، رسول کی اطاعت، یہ پوری زندگی پر محیط ہے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر اور زندگی کے ہر لمحے کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ وَأَطِعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ اللہ کے پیغامات بندوں تک براہ راست نہیں پہنچتے، انبیاء علیہ السلام اس کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے جو حکم بھی اللہ کے رسول دیں گے وہ تم کو ماننا ہوگا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور رسول کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے. تو اس لیے رسول کی اطاعت جو ہے وہ لازمی چیز ہے. جب تم یہ تین کام کرو گے تو وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا. تو یہ تین کام گناہوں سے معافی کے لیے ضروری ہیں، کہ اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اس لیے رسول کی اطاعت جو ہے وہ لازمی امر ہے، رسول کی اطاعت کے بغیر گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی ہے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور یہ تین چیزیں آدمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. فرمایا وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. اب یہ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى جو ہے، اس کی تفسیر یہ بیان ہوئی ہے کہ ایک وقت مقرر، اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کی تقدیر کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک تقدیر تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہے کہ اس نے اتنے عرصے تک اس دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے، یہ لکھی ہوئی ہے. لیکن اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اللہ کی اگر پکڑ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے اپنا عذاب بھیج کر اس کو جو ہے تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے، تو یہ چیز جو ہے نافرمانی کی وجہ سے ہوگی. اسی لیے وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی مگر صرف یہ کہ دعا. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کے جو تمہیں طبعی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اگر تم وہ جینا چاہتے ہو، اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معافی رکھے گا. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، اور تم کو ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، حقیقت یہ کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں اس کا علم ہو. یعنی جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے اس فیصلے کو ٹال دے. اب قرآن کریم میں اس کی مثالیں ہم کو ملتی ہیں. سورہ ہود کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر تک اولاد کوئی نہیں دی تھی. کہتے ہیں 90 برس کے ہو گئے تھے، آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. تو فرشتے آئے ان کے یہاں، اور فرشتوں نے آ کے ان کو اس بات کی خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں اولاد ہوگی، اسحاق اور اسماعیل کی خوشخبری دی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں کی بڑی تواضع کیا کرتے تھے، تو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، تو آپ نے فرشتوں کو گھر میں بٹھایا اور خود ان کی تواضع کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک بچھڑا جو تھا وہ بھون کر لے کر آیا، لیکن دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں کھانے کے لیے، تو تھوڑا سا ڈر گئے وہ. اور قرآن نے پھر اس کا ذکر اس الفاظ میں کیا ہے، فلما ذهب عن ابراہیم الروع، اور جب ابراہیم کی گھبراہٹ کچھ دور ہوئی، یعنی جب وہ یہ سمجھ گئے کہ نہیں یہ انسان نہیں ہے بلکہ فرشتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اور لوط کی قوم پر عذاب کے لیے آئے ہیں. وجاءته البشرى، اور جب اس کو اس کے دل کو خوشی محسوس ہوئی کہ انہوں نے ان کو ایک بشارت دی ہے بیٹے کی، یجادلنا فی قوم لوط، تو اس نے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے ان سے جھگڑا شروع کر دیا. جھگڑا کیا تھا کہ ان کو مہلت دے دو، ابھی ان پر اللہ کا عذاب نہیں لے کر. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے چچا زاد بھائی تھے، اور جب ان کی قوم نے نکالا تھا ان کو، تو کہتے ہیں ایک یہ تھے اور ایک یہ ایمان لائے تھے، تو دو آدمی ایمان لائے تھے باقی کوئی نہیں. تو پھر یہ لوط علیہ السلام فلسطین اور دوسری طرف جو تھے وہ چلے گئے تھے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، اور یہ بحر مردار کا علاقہ کہتے ہیں وہ ہے جہاں پر ان کی قوم آباد تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے جھگڑا کیا، اور یہاں وہی بات آ رہی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیے وقت آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر لیا، وہ کہتے ہیں نہیں کہ اس کو تھوڑا ٹال دو. انا ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم ہمارا بڑا نرم دل، بردبار اور بار بار ہماری طرف رجوع کرنے والا بندہ تھا. اللہ کا عذاب کا سن کر وہ کیسے قبول کر سکتا ہے اس بات کو؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب آپ سب جانتے ہوں گے، ان کے دو القابات ہیں، ایک تو ابو الانبیاء انہیں کہا جاتا ہے، نبیوں کا باپ، کہ ان کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ سب انہی کی نسل میں سے آئے، کسی اور نسل سے نہیں آئے، انہی کے اولاد میں سے. دوسرا ان کا لقب خلیل اللہ، اللہ کا دوست. اور وہ اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں عذاب کو تھوڑا ٹال دو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات میں تم ہم سے جھگڑا نہ کرو، انہ قد جاء امر ربک، کہ تمہارے رب کا فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابُ غَيْرُ مردود، اور اس قوم پر تو اب عذاب آئے گا، وہ ٹالا نہیں جا سکتا ہے، لازمی آ کر رہے گا عذاب. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی وقت بے خبری کے اندر جو ہے وہ پکڑا جائے. اور یہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی بڑی نافرمان قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں میں ان کا ذکر کیا ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم بڑی کھلی فحش کے اندر مبتلا ہو جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی، دنیا میں کسی نے یہ کام نہیں کیا، انکم لتاتون الرجال شہوتا من دون النساء، کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات مردوں سے پوری کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم تو اللہ تعالیٰ کے سری نافرمان ہو. وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، اور قوم نے کیا جواب دیا اس پہ کہ ہم تجھ کو نکال دیں گے اپنی قوم سے، اپنی بستی سے نکال دیں گے، تو ہمارے لیے منحوس آدمی ہے، ہم تجھے نکالیں گے یہاں سے، انہم یتطہرون، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام روکتے تھے قوم کو اور قوم ان کی بات مان کے نہیں دیتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے پھر بھیج دیے اپنے عذاب کے لیے، اور وہ عذاب کیا تھا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ ہم نے بچا لیا اس کے گھر والوں کو سوائے اس عورت کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، یعنی ان کی بیوی کے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایسی بارش کی، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو مجرموں کو کیا انجام کیا، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی تھی ان کے اوپر۔ اور آج کیا ہے، ہم جنس پرستی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، بہت سے ملکوں نے مردوں کی شادیوں کو قانونی قرار دے دیا ہے، ابھی ہندوستان کے سپریم کورٹ کا بھی کوئی ہائی کورٹ کا کسی کا فیصلہ آ چکا ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہاں مردوں کی شادیاں جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے اوپر پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس جرم کا آغاز ہی اسی قوم سے ہوا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آج تک دنیا میں یہ کام کبھی نہیں ہوا جو تم یہ کام کرتے ہو۔ لیکن ایک قوم ایسی ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پلٹ آئیے تو وہ فیصلہ واپس ہو گیا، وہ قوم یونس۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسْ لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين، کہ کوئی اور بستی اس کے علاوہ نہیں تھی کہ جس کے ایمان نے اس کو فائدہ پہنچایا ہو، صرف قوم یونس کے، ہم نے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا اس دنیا کے اندر، ان کو رسوائی کو ختم کر دیا، اور ایک باقی ایک مدت تک ان کو اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم پہ کہا اب تم پر عذاب آنے والا ہے، اور خود یہ کہہ کے نکل گئے اللہ کی بغیر اجازت کے، اور جب قوم نے دیکھا وہ بادل آ رہے ہیں بڑے سخت قسم کے، تو قوم ڈر گئی، ساری قوم نے نکل کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس کو، حضرت یونس علیہ السلام کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے قوم سے نکل گئے تھے۔ اور پھر وہ جس کشتی میں جا رہے تھے اس کشتی سے ان کو پھینکا گیا ہے، مچھلی نے ان کو نگل لیا ہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سنی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ ہم کو نہیں پکارتا تو پھر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں وہ رہتا۔ مچھلی نے آ کے دریا کے کنارے پہ نکل اگل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کے لیے کہتے ہیں ایک بیل پیدا کر دی تھی، اسی کا پھل وہ کھاتے تھے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں کس طریقے سے، لیکن دعوت اللہ یہ لازمی امر ہے، یہ فرض ہے۔ اور اب دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسی فریاد کر رہے ہیں، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اس نے عرض کیا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، یعنی یہ 950 برس تک دعوت دینا، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کی عمریں ہی بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ تفہیم القرآن میں، وہ معارف القرآن میں اس کا لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سب لوگوں کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ لمبی عمر عطا فرمائی تھی، تو وہ ایک نسل کو دعوت دیتے تھے، وہ نسل ختم ہو جاتی تھی تو اس آسرے میں کہ دوسری نسل ہی شاید اس کی قبول کر لے دعوت، ان کو دعوت دیتے تھے، اور تیسری نسل کو اس طریقے سے آپ اللہ کی دعوت پہنچاتے رہے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ آپ قوم سے مایوس ہو گئے. اس وقت نبی نے اللہ کے سامنے فریاد کی ہے, اور یہاں پہ اس فریاد کا یہاں پہ ذکر ہے. قرآن اس الفاظ میں کہہ رہا ہے قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب, میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا. اب یہ شب و روز کیا, دن کو اور رات کو کوئی وقت میرا ایسا نہیں تھا کہ میں اس قوم کو دعوت نہیں دیتا ہوں, جو وقت بھی ممکن ملتا تھا میں ان کو دعوت دیا کرتا تھا. اب ذرا آپ غور کریں کہ یہ دعوت کا کام کتنا ضروری کام ہے کہ دن اور رات نبی جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے. تو ہمارے لیے اس میں ایک پیغام ہے کہ دعوت اللہ فرض ہے, اور دن بھر کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو کہ اس سے خالی ہونا چاہیے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا. یعنی میں ان کو جتنی دعوت دیتا تھا یہ اتنی دور بھاگ جاتے تھے مجھ سے, نہیں میری بات سنتے تھے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, اور جب بھی میں ان کو بلاتا, میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, اپنی روش پر اکڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. بڑی نافرمان قوم تھی. دعوت دیتے تھے, کس لیے دیتے تھے؟ نبی تو قوم کا ہمدرد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے, اللہ ان کو بخش دے, ان کے گناہوں سے معافی کے لیے وہ ان کو دعوت کی طرف بلاتے تھے, دعوت دیتے تھے اللہ کی بندگی کی. لیکن وہ جو تھے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے کہ ان کی کانوں میں بات ہی نہ پڑے میرے, اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیتے تھے تاکہ جب یہ گزرتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام پہچان ہی نہیں پائیں, کیونکہ دعوت کے لیے تو ضروری ہوتا ہے. کہتے ہیں نا سب سے پہلے تعارف ہونا چاہیے دعوت میں. ہم بھی یہاں پہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں حلقہ تعارف کی, کہ بھئی آپ مجھ کو جانتے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں, کم از کم نام تو جاننا چاہیے ایک دوسرے کا, پھر رہتے کہاں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, رہنے والے کہاں کہ یہ بھی وہ لوگ پوچھتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر دعوت کا آغاز ہوتا ہے. تو وہ اپنا منہ ڈھانک لیا کرتے تھے کہ پہچانے ہی نہیں ہمیں, بات ہی نہیں پڑے, کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں. اتنی نافرمان قوم تھی. اور یہی اس وقت مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیا کرتے تھے تو یہ لوگ اس وقت تالیاں بجانے لگتے تھے, سیٹیاں بجانے لگتے تھے, بات نہیں سنتے تھے, شور ڈالتے تھے کہ کہیں قرآن کی دعوت ان کے کانوں میں نہیں پہنچ جائے. اور یہی اس وقت ان کا بھی حال تھا. وَأَصَرُّوا, اور اپنی روش پر اڑ گئے کہ ہم نے تو بات سن کے دینی نہیں ہے. ہوتے ہیں بہت سے ایسے نافرمان, آپ ان کے پاس دعوت دینے کے جائیں تو بات سن کے نہیں دیں گے, کہ ہم یہ اس کے علاوہ کوئی بات کریں, آپ اس کو چھوڑیں, یہ آپ کون سی بات کرتے ہیں, ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. اور یہی وہ بھی اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. یعنی یہ ہم کو دعوت دے رہے ہیں, آگے ہم تو قوم کے سردار ہیں, ہم تو بڑے لوگ ہیں, ہمارے پاس آئے دعوت دینے کے لیے. استکبار کیا, یعنی انہوں نے منہ پھیر لیا. ثم انی دعوتہم جہارا, پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی. ہانکے پکارے یعنی ہر طریقے سے میں نے دعوت, کوئی طریقہ چھوڑا نہیں ہے, میں نے ہر طریقہ استعمال کیا ان کو دعوت دینے کا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا, پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. ایک چیز تو اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ دعوت کا کوئی راستہ بند نہیں ہوتا, ایک راستہ بند ہو جائے تو دوسرا راستہ کھل جاتا ہے. اگر آپ نے گھروں میں دعوت دینی ہے جا کے تو گھروں میں دیں, اگر آپ نے جلسوں میں دینی ہے تو آپ جلسوں میں دیں, اگر آپ نے ملاقات کر کے دینی ہے تو ملاقات کر کے دیں, اگر آپ نے کیسٹ کے ذریعے دینی ہے تو کیسٹ کے ذریعے دیں, اگر کتابوں کے ذریعے دینی ہے تو کتابوں کے ذریعے دیں, اگر فون پہ دے سکتے ہیں تو فون پہ دیں, انٹرنیٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں. دعوت اللہ کا کام آپ نے کرنا ہے, ہاں کے پکارے, کھلے اور چھپے ہر طریقے سے دعوت کا کام کرنا ہے. یہ اس نے کہا کہ میں نے ان کو ہر طریقے سے دعوت دی. اور یہ دراصل ایسی نافرمان قوم تھی کہ بڑا ظلم کرتی تھی اپنے نبی کے اوپر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی قوم میں دعوت دیتے تھے اور قوم ان کو مارتی تھی اور پیٹتی تھی اور یہ لہو لہان ہو جاتے تھے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. تو ان کو گھر میں جا کے ڈال ہی آتے تھے کہ اب یہ ختم ہو جائیں گے, لیکن پھر ان کو جب ہوش آتا تھا اور جبرائیل آتے تھے ان کے پاس تو حضرت نوح علیہ السلام پوچھتے تھے میرے رب کا کیا حکم ہے میرے لیے. جبرائیل کہتے تھے تمہارے رب کا حکم یہ کہ مرم پٹی کرو اور دعوت دینے کے لیے نکل جاؤ. تو اس حال میں بھی اس قوم کو دعوت دیتے تھے کہ شاید یہ راہ راست پر آ جائے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یعنی یہ ان کو مارتے تھے, پیٹتے تھے, لغلان کر دیتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن نبی کا کام کیا تھا کہ نہیں تم اپنے رب سے معافی مانگو, وہ تو معاف کرنے والا ہے, استغفار کرو. استغفار جو ہے وہ لازمی امر ہے ایک مسلمان کے لیے, ایک انسان کے لیے. اس سے ہی دراصل سارے دروازے کھلتے ہیں. یہ فرض ہے, توبہ اور استغفار فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ, ایک حدیث فرمایا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور جب تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, تو وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین, اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, اور تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. اب یہ دیکھیے, ان تین آیتوں میں 10, 11 اور 12 اللہ تعالیٰ نے انسان کا پورا معاشی مسئلہ اور سارے مسائل حل کر دیے. اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برسائے گا, تمہیں مال دے گا, تمہیں اولاد دے گا, تمہارے لیے باغات بنا دے گا, نہریں جاری کر دے گا. اور جتنی بھی دولت آتی ہے انسان کے پاس وہ سب کی سب زمین سے آتی ہے, کسی بھی صورت میں ہو. آج کل کہتے ہیں پانی جو ہے صاحب نہیں مل رہا, پانی بہت کم ہو گیا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں دریاؤں میں پانی ہے تو بجلی نہیں بن رہی ہے, کبھی کہتے ہیں دریاؤں میں پانی کم ہے تو زراعت ختم ہو گئی ہے. ہمائیاں کہتے ہیں معاشی مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, لوگوں کا معاشی مسئلہ حل کر دیجئے تو لوگ راہ راست پہ آ جائیں گے. ہم کہتے ہیں لوگ راہ راست پہ آ جائیں تو معاشی مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے, آسمان سے بھی اور زمین سے بھی, ہر طرف ان پر برکتیں ہی برکتیں آتی. تو یہ ایمان لانا اور تقویٰ کی روش اختیار کرنا, اور تقویٰ کے اندر لازمی چیز ہے کہ استغفار طلب کرنا. تو استغفار کریں گے تو یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی. اور یہ دراصل اللہ سے استغفار طلب کرنا, اللہ سے معافی مانگنا, اس سے گڑ گڑانا, اس کی طرف پلٹ آنا, یہ وہ کام ہے کہ جس سے ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں, سارے مسائل حل ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے, اور بندوں کی طرف جس طرح بندہ پلٹ کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو کے ان کی طرف آتا ہے. اس میں ہم کو روایات ملتی ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا اور لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے تاکہ یہ قحط جو ہے دور ہو اور ہماری بھی جو ہے وہ زراعت بڑھے اور ہمیں بھی غلہ اور اناج یہ پیدا ہونا شروع ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کے نکلتے ہیں اور آپ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں اور پھر آپ واپس آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں امیر المومنین ہم تو آپ کو اس لیے لے گئے تھے آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں, آپ نے تو بارش کی دعا نہیں کی. آپ نے جواب میں یہی آیت پڑھی کہ فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ان دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے جہاں سے بارش ہوتی ہے. جب آپ استغفار طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق کے وہ دروازے کھولتا ہے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جاتا ہے. اس طرح کہتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, اور میں اسی پر یہاں آج اکتفا کروں گا, ختم کروں گا اس کو. تابعی بزرگ تھے, کہتے ہیں ان کی مجلس میں لوگ آیا کرتے تھے, اپنے مسائل بیان کرتے تھے اور آپ ان کا حل بتاتے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی کہ اناج پیدا نہیں ہو رہا ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, بڑی خشکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو. دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی, آپ نے کہا تم اللہ سے استغفار کرو. تیسرے شخص نے کہا میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے کی استغفار طلب کرو. پھر ایک اور شخص آیا کہتا میری زمین کی پیداوار کم ہو گئی ہے, آپ نے کہا اللہ سے استغفار کرو. ہر ایک کو وہ یہی جواب دیتے چلے گئے کہ استغفار کرو. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیات سنا دی. تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہے تو استغفار کے ذریعے سے, اللہ کو راضی کرنا ہے تو استغفار کے ذریعے سے, اپنے مسائل کو حل کرنا ہے تو استغفار کے ذریعے سے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, استغفار کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے, اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا مہینہ ہے. تو اس لیے یہ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں, زبان سے بھی استغفار اور دل سے بھی استغفار. اور اب اس کے بعد جو آئے تھے ذرا وہ سنیے, لا مالکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. یعنی تم اپنے سرداروں سے ڈرتے ہو, اپنے چودھریوں سے ڈرتے ہو, اپنے جسے کہنا چاہیے حکمرانوں سے ڈرتے ہو, لیکن وہ جو سب سے بڑا حکمران ہے, جس نے تم کو پیدا کیا, جو تم کو رزق دیتا ہے, جو تم کو اولاد دیتا ہے, جو تم کو مال دیتا ہے, جو سب کچھ دیتا ہے, اس کی کوئی ویلو نہیں ہے تمہاری زندگی کے اندر؟ اور کبھی جائزہ لیں آپ صبح سے شام تک, ہمارے اعمال اس بات پر گواہ ہوں گے ہم نے اللہ کو کوئی وقار دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو سمجھیے ہم نے اللہ کو وہ حصہ, وہ مقام بھی نہیں دیا جو ایک عام آدمی کو مقام, جس کے سامنے ہم گناہ کرنے سے گھبراتے ہیں. ہم اپنے چودھری کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات نہیں کہہ سکتے, ہم اپنے سردار کے سامنے کوئی اس کی غلط بات پہ ٹوک نہیں سکتے, ہم اس کی نافرمانی کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم کرتے بھی رہتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں نافرمانیاں ہو رہی ہیں. یہی تو یہاں کہا جا رہا ہے, مالکم لا ترجون للہ وقارا, کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. یعنی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے تمہاری زندگی میں اللہ کے لیے. اور ہمیں اس سب کا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم نے اللہ کو کیا وقار دیا ہے اپنی زندگی کے اندر. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان آیات پر کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.